جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلواتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھیں۔
میں ڈرائی کلین کے شعبے سے منسلک ہوں، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اکثر بیشتر ہمارے پاس جو لانڈریز آتی ہیں، کچھ لانڈریز جو ہیں وہ ناپاک بھی ہوتی ہیں، نمبر لگاتے وقت ہمارے کپڑوں سے یا ہاتھوں سے وہ ٹچ بھی ہو جاتی ہیں، تو کیا اس صورت میں ہم پاک ہیں؟ کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے بیچ وقت میں، تو رہنمائی فرما دیجئے۔
ٹھیک ہے جی، کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ان کا جو شعبہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے جو کپڑے ہیں ان کے پاس دھلنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد تو کپڑوں کی وہ ہوتی ہے جو میلی کچیلی، ٹھیک ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، میل لگ جاتا ہے، تو وہ اس کو یہ کلین کرتے ہیں، ڈرائی کلین۔ اور کچھ کپڑے ایسے بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ اب ناپاکی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے قربانی کے دنوں میں جب جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے وہ بھی کپڑوں پر لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کپڑے بھی ڈرائی کلینر کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ بھی ان کو دھونا ہوتا ہے۔ تو اب ان کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ناپاک کپڑا اگر ہمارے پاس آیا اور اس ناپاک کپڑے کو اگر ہم نے ہاتھ لگا دیا، یا جس طرح کہ ان کا آیا کہ ہمیں نمبرز لکھنے ہوتے ہیں تاکہ وہ شناخت رہے کہ یہ سوٹ فلاں کا ہے، اور رسید نمبر اور اس کے حساب سے وہ میچ کرنے کے لیے ان کو نمبر لکھنے ہوتے ہیں، یا کپڑے کو اٹھانا ہوتا ہے، رکھنا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اگر کپڑا خشک ہے، اگرچہ ناپاک ہے، یعنی خون یا اس کے علاوہ دیگر کوئی ناپاکی کپڑے پہ لگی ہوئی ہے اور وہ ناپاکی نجاست خشک ہے، تو خشک نجاست والے کپڑے پہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوں گے،
ٹھیک ہے،
یا وہ کپڑا ہم نے کسی کرسی پہ، چیئر پہ رکھ دیا، ٹیبل پہ رکھ دیا اور وہ کپڑا خشک ہے، نجاست اس میں تر نہیں ہے، خشک ہے، تو وہ کپڑا جس ٹیبل کرسی پہ رکھا تو وہ ٹیبل کرسی بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ ناپاکی کی صورت کیا ہوتی ہے کہ جیسے یا تو وہ ناپاکی نجاست وہ تر ہے، وہ تر ہونے کی صورت میں نجس حصے پہ ہاتھ لگا اور وہ ناپاکی کپڑے سے چھٹ کر ہاتھ پہ لگ گئی،
صحیح،
یا کسی کے کپڑوں پہ وہ نجاست اس کپڑے سے چھٹ کر دوسرے کسی کپڑے پہ لگ گئی، یا ٹیبل کرسی پہ ہم نے کوئی کپڑا رکھا اور وہ ناپاک تھا اور وہ ناپاکی اس سے چھٹ کر ٹیبل کرسی پہ لگ گئی، تو پھر وہ ان چیزوں کو ہم کہیں گے ناپاک۔ کہ نجاست ایک شے سے دوسری شے میں جو سرایت کرتی ہے وہ اس وقت کرے گی جب وہ تر ہو، ٹھیک، گیلی ہے، تر ہے، تو نجاست ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے کی طرف یا ایک کپڑے سے ہاتھ کی طرف منتقل ہوگی۔ تو منتقل ہونے میں بھی یہ نہیں کہ صرف وہ ٹھنڈک کا احساس، وہ نہیں، بلکہ باقاعدہ ہاتھ تر ہو گیا، اس ناپاکی کی نجاست کی وجہ سے وہ ہاتھ تر ہو گیا، یا وہ نجاست چھٹ کے ہاتھ پہ لگ گئی، تو پھر ہاتھ یا کپڑا یا جس جگہ پہ وہ نجاست منتقل ہوئی وہ ناپاک ہوگی۔ محض کپڑا ناپاک ہے پتہ چل رہا ہے, لیکن وہ نجاست خشک ہے اور وہ خشک نجاست کسی چیز میں منتقل نہیں ہو رہی.
صحیح,
جیسے کہ ان کے سوال سے یہ معلوم ہے کہ لوگ جو کپڑے دیتے ہیں وہ گیلی حالت میں نہیں دیتے.
صحیح,
عمومی طور پہ کپڑے خشک ہی ہوتے ہیں, سوکھے ہوئے ہوتے ہیں, بس یہ کہ صاف ہو کر آ جائیں گے. تو اسی میں بعض لوگ ناپاک کپڑے بھی پیش کر دیتے ہیں ان حضرات کو. تو اولاً جب بھی کسی کو کپڑے دھونے کے لیے دیے جائیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ پاک کر لینے چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیکن کسی نے پاک کیے بغیر ہی ان کو دے دیے تو اگر وہ کپڑا ہاتھوں میں آیا نمبرنگ وغیرہ کی, تو اس سے اگر نجاست ہاتھ پہ چھٹ کر نہیں لگی تو ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں, جس جگہ انہوں نے کپڑے رکھے وہ جگہ بھی پاک ہے, اور یہ بغیر کسی شک شبہ میں پڑھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, اس میں وہم میں تو نہیں پڑھنا چاہیے, یعنی اس طرح کے معاملات میں عام بھی گھر کے اندر جو ہو, تو اس میں کیا بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کو خام خواہ کے وسوسے بھی آتے ہوں؟
بالکل, وسوسوں کی دنیا بہت وسیع ہے, کسی بھی زاویے سے وسوسے میں آدمی پھنس سکتا ہے, شکار ہو سکتا ہے. تو بعض لوگوں کو اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں کہ جیسے بتقاضۂ بشریت غسل فرض ہونے کی صورت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کسی کارپیٹ پہ چلیں گے
تو وہ بھی ناپاک,
تو وہ کارپیٹ ناپاک ہو جائے گا, وہ چپل کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا, چپل پہن کے چلیں گے, کارپیٹ اب ناپاک ہونے سے ان کے گمان کے مطابق بچ گیا, اور اگر چپل نہیں پہنی تو کارپیٹ جہاں جہاں ان کے پاؤں پڑے وہ جگہ ناپاک. حتیٰ کہ ایک صاحب تو یہاں تک بھی اس وسوسوں اور پریشانی کا شکار تھے, وہ کہنے لگے کہ میں فرض غسل ہونے کی صورت میں جب کبھی مجھے بٹن کمرے کا لائٹ کا بٹن آن کرنا ہوتا,
یعنی بٹن کا بھی کچھ اور ہے,
تو میں کوئی کپڑا
بلا حال نہیں,
رومال وغیرہ ہاتھ میں لے کے پھر بٹن آن کرتا تھا یا آف کرتا تھا, کہ اگر میں نے کبھی بغیر حائل بٹن کو ہاتھ لگا دیا تو پھر میں باقاعدہ گیلے کپڑے سے بٹن کو بھی صاف کرتا تھا. اب یہ کیا ہے, میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وسوسوں کی دنیا بھی بہت وسیع ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے وساوس سے محفوظ رکھے. جو وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ نکلنے, اولاً تو یہ کہ نکلنا کس طرح ہے ان وسوسوں سے یہ نہیں آتا, پھر وسوسوں میں پڑے پڑے کئی کئی دن کئی کئی مہینے اس حالت میں رہ کر آدمی اور زیادہ اکتاہٹ کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. تو بالکل وسوسوں سے دور رہنا چاہیے, اس کے لیے شرعی احکامات سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اہل علم سے رابطہ کریں, تو انشاءاللہ آپ آئیں گے بیٹھیں گے سنیں گے سمجھیں گے, آپ کا وہ وسوسہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنن فانن دور ہو جائے گا. اصل چیز وہی ہے کہ ذہن کا بن جانا کہ یہ چیز ناپاک نہیں ہے. جب یہ ذہن میں آ گیا کہ اس طرح کارپیٹ پہ چلنے سے غسل فرض ہونے کی حالت میں پاؤں کارپیٹ پہ رکھ کے چلنے سے
کوئی چیز پکڑنا,
کسی چیز کو پکڑنے سے چھونے سے, جبکہ ہاتھوں میں کوئی ناپاکی نہیں ہے,
بالکل,
تو اب صرف غسل فرض ہے تو اس صرف ہاتھ لگانے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہو رہی.
ٹھیک,
تو یہ وسوسہ ایک بڑی تعداد کو غالباً ہوگا, کیونکہ کئی لوگ اس طرح کے مسائل میں مسئلہ پوچھنے آئے ہیں تو ان کو تشفی کی گئی, ان کو تسلی دی گئی کہ جب تک ہاتھ پہ ناپاکی نہ لگی ہو کسی چیز کو ٹچ کرنے سے ناپاکی اس دوسری چیز میں منتقل نہیں ہوتی.
اچھا, آپ نے کہا کہ کپڑوں کے لیے, اب ایسے لوگوں میں جو پاک کپڑے بھی دے رہے ہیں, اور لوگوں کو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے کپڑے پاک گئے تھے لیکن اور لوگوں کے تو کپڑے پتہ نہیں طرح طرح کے آئیں گے اور سب ایک جگہ دھلتے ہیں, تو کیا اس کے بعد جب دھل کر آئے تو یہ پاک گئے تو کیا حکم, ناپاک گئے تو کیا حکم؟
اصل جس کے کپڑے جس نے کپڑے پاک دیے دھلنے کے لیے اور جب وہ دھل کر آ گئے, کپڑوں میں کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہیں ہے, بلکہ میل کچیل جو کچھ تھا وہ بھی دور ہو گیا, تو ایسے شخص کو تو وسوسے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. رہا معاملہ دوسرا کہ ایک شخص نے اپنے ناپاک کپڑے خون آلود یا نجاست والے کپڑے دھونے کے لیے دے دیے اور ڈرائی کلینر نے اس کو صاف کیا دھویا پانی اچھی طرح بہایا, یہاں تک کہ کپڑے میں سے نجاست کا اثر رنگ بو جو بھی ہوتا ہے وہ سب ختم ہو چکی ہے, نہ نجاست کے اجزاء ہیں نہ اس کا کوئی بو آ رہی ہے, کپڑے بالکل جیسے نارمل پاک صاف کپڑے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ کپڑا ڈرائی کلینر کے پاس سے دھل کر آیا ہے, نجاست کا جو اثر پہلے تھا دھلنے سے پہلے وہ دھلنے کے بعد بھی غائب ہو چکا ہے, تو اس کپڑے کو بھی پاک ہونے کا ہی حکم دیا جائے گا, یعنی ڈرائی کلینر کے ذریعے سے دھل کر آنے والے کپڑے چاہے وہ پاک گئے تھے وہ آئے وہ بھی پاک ہیں, اور اگر کسی نے ناپاک کپڑے دیے تھے اور وہ دھل کر آ گئے اور کپڑوں میں کہیں پر بھی نجاست کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تو فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ کپڑا بھی پاک ہے۔ لیکن اپنے ناپاک کپڑوں کو اس طرح دینا دھونے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ جو کپڑے کا بالخصوص ناپاک حصہ ہے اس کو پاک کر لیں، باقی آپ اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے یا کلف جو ڈرائی کلینرز لگاتے ہیں اچھے انداز میں لگاتے ہیں، آپ کے کپڑے پھر دوبارہ تازگی کے ساتھ آپ کو مل جائیں تو یہ بھلے آپ ان کو دے دیں دھونے کے لیے، لیکن کپڑے کے ناپاک حصے کو پہلے پاک کر لیں۔
میسجز سے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کی طالبات وہ تفسیر کے جو اسباق وغیرہ ہوتے ہیں اور ظاہر ان کے ساتھ جو ایک عارضہ بھی لاحق ہوتا ہے، تو اب ایسی ناپاکی کے ایام میں وہ اپنا سبق کیسے یاد کریں یا کیا پڑھیں؟
یاد کرنے کے کچھ طریقے ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ زبان سے اس کو دہرایا جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو لکھ کر بھی آدمی یاد کر لیتا ہے، اور یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نگاہوں نگاہوں میں اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ ان مخصوص دنوں میں جس میں عورت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، عورت کے لیے روزے رکھنا جائز نہیں ہوتا، جو ایام ان کے ناپاکی کے ہوتے ہیں، تو ان ایام میں اگر تفسیر کے کوئی نقطے نکات پڑھے جا رہے ہیں، ان کو تو زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی واقعہ تفسیر کے اندر آیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن پاک کی آیت ہے اس آیت کریمہ کا تلفظ زبان سے کرنا، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ جائز اس حالت میں نہیں ہے۔ تو خواتین کو اس حالت میں اگر پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر زبان سے نہ پڑھیں، جیسے موبائل میں یا ٹیبلیٹ آئی پیڈ کے اندر وہ آیت تفسیر وہ نکات سامنے آ رہے ہیں، تو آیت کے الفاظ کو نگاہوں نگاہوں میں پڑھ لیں،
ٹھیک،
زبان سے اس کا تلفظ نہ کریں۔
ترجمے کا بھی؟
ترجمہ بھی اس حالت میں پڑھنا زبان سے جائز نہیں ہے، بس وہی ہے کہ نگاہوں کے ذریعے جو قرات ہوتی ہے پڑھنا ہوتا ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔
دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ عشاء کی نماز فرض الگ پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت میں بیٹھ گیا، التحیات درود ابراہیم سب پڑھ لیا، اب وہ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن وہ سجدہ سہو بھی لاسٹ رکعت میں کرنا بھول گیا، تو کیا عشاء کی نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ جواب عنایت فرما دے۔
جی مزید۔
میں علی حمزہ عطاری برج منڈی سے بات کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر پیر سید ہو تو کیا اس کے مرید ہو سکتے ہیں اور ان سے کوئی دم وغیرہ کروا سکتے ہیں؟
پیر سید ہو تو اس کے مرید ہو سکتے ہیں، دم کروانا بھی؟ جی جمیل صاحب، پیر سید ہو یا پیر کی کیا شرائط ہوتی ہیں، اس کے لیے سید ہونا بھی ضروری ہے یا کیا ہے؟
کسی بھی پیر جامع شرائط پیر کے لیے سید ہونے کی شرط صوفیہ کرام نے نہیں لگائی، تو باقی یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے پیر ہونے کے لیے فقہ کرام نے علماء نے چار شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، یعنی ضرورت کے مسئلے وہ کتابوں کے ذریعے سے نکال کر حل کر سکتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ فاسق مولن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے یہ بیعت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، درمیان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پانچ پیروں تک تو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس سے آگے کا کچھ بھی نہیں پتہ، تو انقطاع نہ ہو، پورا اتصال ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بد مذہب نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو،
سنی صحیح
العقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو چار شرائط ہیں، اگر کوئی پیر ان چار شرائط کا جامع ہے، چار شرائط اس میں پائی جاتی ہے، تو اس سے بیعت کر سکتے ہیں، باقی پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ پیر صاحب سید بھی ہوں تو ایک یوں سمجھیں کہ نور علی نور،
ٹھیک،
کہ چار شرائط جو پائے جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کا نسب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، متصل ہے، تو سلسلہ بیعت بھی سلسلہ نسب بھی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو سید ہیں جامع شرائط پیر ہیں، اب ان کے ہوتے ہوئے جو دیگر غیر سید پیر ہیں جامع شرائط ہیں تو ان سے بیعت کے سلسلے کو روکا جائے، کہ نہیں سید صاحب سے بیعت کرنی ہے, غیر سید سے بیعت نہیں کر سکتے ان کے ہوتے ہوئے, تو ایسی کہیں پر بھی تفریق نہیں کی جائے گی.
ٹھیک ہے, اور سید بھی اگر پیر بنایا جائے گا تو اس میں یہ چار چیزیں تو یہ دیکھ لیجیے,
یہ جو سید بھی ہیں تو ان کے اندر بھی پیر ہونے کے لیے چار باتیں ضروری ہیں, کہ سلسلہ بیعت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو, کہیں درمیان میں انقطاع نہ ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو بد عقیدہ نہ ہو, اور فاسق مولن یعنی اعلانیہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو اور عالم بھی ہو. تو یہ چار شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر بیعت کر سکتے ہیں. باقی اگر عالم نہ ہو یا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے یا وہ اعلانیہ فسق میں مبتلا ہے یا بد عقیدہ ہو چکا ہے تو اب ایسے شخص سے بیعت نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے, سجدہ صاحب واجب تھا, سجدہ صاحب کرنے ابھی بھول گئے تو کیا حکم؟
سجدہ صاحب جو ہوتا ہے وہ نماز میں جب واجب ہو جائے, تو اگر کوئی سجدہ صاحب کرنا بھول گیا اور اس نے نماز بھی پڑھ لی کمپلیٹ کر لی, تو ایک موقع ایسا آتا ہے شریعت مطہرہ نے آسانی دی ہے کہ اگر سلام بھی پھیر لیے, دونوں سلام بھی پھیر لیے, تب بھی وہ سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز کو محفوظ کر سکتا ہے.
ٹھیک
ٹھیک ہے, یعنی یہ موقع وہ ہے کہ جیسے دونوں طرف سلام پھیر لیا آخری رکعت میں سجدہ صاحب کرنا بھول گیا, تو جب تک اس نے بات چیت نہ کی ہو, جب تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جائے, جیسے کھانا پینا یا
سلام دعا کر لی,
تصیر سلام دعا کر لی, ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا, سلام پھیرا اچانک یاد آیا کہ میں نے سجدہ صاحب تو کیا نہیں, تو اب یہ دو سجدے کر لیں سجدہ صاحب, اور اس کے بعد اتحیات پڑھے, درود ابراہیم پڑھے, دعا پڑھے, اور اپنی دائیں بائیں سلام پھیرے کے نماز کو مکمل کر لیں. لیکن اگر یہ بھی موقع چلا گیا اور گفتگو میں لگ گئے, پھر یاد آیا کہ سجدہ صاحب تو میں نے کیا نہیں, تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہے, یعنی اس کا اعادہ, اس کو دہرانا اس کو واجب ہے. فرض ادا ہو گیا, لیکن جو سجدہ صاحب لازم ہوا تھا وہ نہ کرنے کی وجہ سے نماز میں نقص باقی رہا.
ٹھیک ہے, کچھ میسج شامل کرتے ہیں. ایک یہ سوال ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے, قضا روزہ رکھا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا, جان بور کر نہیں بس ٹوٹ گیا, کوئی عذر ہو سکتا ہے؟ تو اب ایک کی بجائے دو رکھنے ہوں گے؟
نہیں, اس صورت میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا, کیونکہ جو ماہ رمضان کا جو بھی روزہ رکھ رہے تھے وہ قضا کرنے کی صورت میں, یعنی وقت تو گزر گیا ماہ رمضان, اب اس کی قضا ہو رہی تھی, اس قضا کو بھی مکمل طور پہ نہ کر سکے, کسی بھی سبب سے وہ روزہ ٹوٹ گیا, تو دراصل ماہ رمضان کا وہ روزہ جو رکھنا شروع کیا تھا وہ رہ گیا, وہ ادا نہیں ہوا. تو اب ایسا نہیں ہے کہ دو روزے رکھنے,
یعنی اس کی قضا کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا,
وہ بھی رہ گیا.
اب اس کی,
تو اب وہی ماہ رمضان کا روزہ جو رہ گیا نہیں رکھا تھا, اسی کی نیت سے ایک روزہ رکھنا ہوگا. دو روزے نہیں ہوں گے کہ ایک رمضان والا جو قضا کا وہ ادا نہیں ہوا اور دوسرا یہ رکھنے کے بعد بھی ٹوٹ گیا. تو ٹوٹنے کی وجہ سے نئے سرے سے روزہ الگ سے لازم نہیں ہے, اسی روزے کو دوبارہ سے رکھا جائے گا.
نفلی روزے کا بھی یہی حکم ہے؟
نفل روزے کا معاملہ یہ ہے کہ نفل رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے نفل روزہ شروع کر دیا, اب وہ روزہ قصدن یا بلا قصد ٹوٹ گیا, تو پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے. تو اس یعنی اس شاید اس مسئلے سے لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ قضا کا روزہ ٹوٹ گیا تو
دو ہو گئے,
اب دو ہو گئے, ایک قضا کی وجہ سے اور ایک وہ جو قضا باقی ہے وہ بھی ادا نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں ہے, ماہ رمضان کا وہی روزہ جو رہ گیا اسی کو ادا کرنا ہوگا.
صحیح, یعنی جس روزے کی قضا کی جا رہی ہے تو قضا والا روزہ ٹوٹ گیا تو وہ گویا کہ اب اس کی جگہ ہی اس
پر وہ قضا اور روزہ ادا ہی نہیں ہوا,
ادا ہی نہیں
بس
ہوا.
وہ دوبارہ سے ادا کر لیں, دوبارہ سے رکھ لیں.
ٹھیک ہے جی, مزید کون؟
میرا نام محمد انفال ہے. دراصل میرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں, ہمارے پاس جب پارٹیز آتی ہیں تو ہمیں انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے کئی جگہوں پہ ایسی باتیں بولنی پڑتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی. تو آپ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا کام بھی چلے اور ہم صحیح راہ پہ بھی رہیں.
جی, سوچ تو اچھی ہے صحیح راہ پہ رہنے کی, دعا بھی کرنی چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں انہوں نے بتایا, شعبہ بتایا
خرید و فروخت وغیرہ کا,
خرید و فروخت یا اسٹیٹ ایجنسی کا ہو یا کوئی اور اس طرح کے. تو عام طور پر ان کو, یعنی بعض ایسے شعبے ہیں کہ ان کو مٹی جب تک سونا نہیں کہیں گے تو وہ بکے گی نہیں, یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. گاڑیوں والے کے کام ہوں, اچھا اسی طرح موبائل والے بھی ہیں, جتنے بھی الیکٹرانک اگر اس طرح کے سامان بالخصوص جو یوز میں ہوتے ہیں وہ بھی اور دیگر بھی, تو کیا کریں؟
دیکھیں حق اور سچ ہی کو ظاہر کریں. اگر چیز میں عیب ہے یا چیز جو ہے وہ استعمال شدہ ہے, سیکنڈ ہینڈ ہے, بھلے وہ ایک ہفتے چلی ہو تو آپ اس کو زیرو میٹر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل فریش پیس ہے, کبھی استعمال نہیں ہوا. تو جو سچ ہے, جو حق ہے, اسی کو ظاہر کریں. سچا تاجر بنیں, کہ سچا تاجر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. تجارت کے اندر آدمی بسا اوقات اپنی چیز کا عیب چھپا رہا ہوتا ہے, تو عیب چھپا کر کسی مسلمان کو دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ ہے کہ کام بھی ہو جائے اور بچ بھی جائیں, تو دیکھیں اس طرح حقیقت حال واضح کر کر ہی آدمی درست راہ پر آ سکتا ہے. اگر مس گائڈ کرے گا, دھوکہ دے گا, بس کسی بھی طرح میرا سودا بک جائے, میری دکان سے یہ مال چلا جائے, مجھے دو پیسے کا فائدہ ہو جائے بھلے اس کو نقصان ہو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے معاملے میں بہت زیادہ اپنی امت کو رہنمائی فرمائی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب بازار سے گزرے تو کوئی گندم اناج صحابی وہ بیچ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کی صورت میں محسوس ہوا کہ اندر اناج گیلا ہے, تر ہے, اور اوپر والا خشک ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہ تنبیہ فرمائی کہ یہ تم نے جو گیلا ہے اناج, اس کو اوپر کیوں ظاہر نہیں کیا, تاکہ خریدنے والے کو سامنے آ جاتا کہ نیچے والا مال ایسا ہے اور اوپر والا مال ایسا ہے.
اچھا انہوں نے عذر بھی بیان کیا کہ بارش ہو گئی تھی,
انہوں نے عذر ضرور بیان کیا کہ یہ جو نمی کی اندر جو نمی ہے اور اوپر جو حصہ خشک ہے وہ دھوپ ہوا وغیرہ سے خشک ہو گیا اور نمی اس پہ آ گئی کچھ بارش کی وجہ سے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار ہے کہ اوپر والا حصہ خشک نظر آ رہا ہے, اندر کے تر حصے خریدار کو کیوں نہیں دکھائے جا رہے. اب اگر وہ دیکھے گا, اس کو بھی پتہ ہوگا کہ ابھی بارش ہوئی ہے, نمی ہے, جس کی وجہ سے یہ دانے اس طرح کی کیفیت کے ہیں, تو یہ ظاہری طور پر اور اندرونی چیز کچھ اور ہو, یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے, اس پہ بھی تنبیہ فرمائی. تو اب جو لوگ بالکل حقیقت کے خلاف, جیسے کہ سوال میں بھی کہا کہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی, خلاف حقیقت چیز ہوتی ہے, لیکن بس چکنی چپڑی باتیں کر کے ہمارا سودا نکل جائے, یہ چیز بک جائے, کسی بھی طریقے سے بے وقوف بنا کے بندے کو مال بیچ دیتے ہیں, تو یاد رکھیں دھوکہ دہی جہاں ہوگی وہ گناہ ہے, ناجائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں.
اللہ اکبر.
تو لہذا یعنی ہمارے طریقے کار پر نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یقیناً ایک امتی کو, ایک عاشق رسول کے لیے کافی ہے, اس کو لرزا دینے کے لیے کہ دھوکہ نہیں دینا. تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ, یہاں تک کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر کوئی لین دین ہو رہا ہو, عقد ہو رہا ہو, تو اس میں بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس غیر مسلم کو دھوکہ دیں.
دھوکہ دیں یعنی دھوکہ اتنی بری چیز ہے.
دھوکہ کسی جانور کو بھی نہیں دے سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ایسے شخص جس کا نام تھا احادیث کے حوالے سے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں, امام بخاری سفر کر کے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنے دامن کو اٹھائے ہیں اور آواز دے رہے ہیں, اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں, ان کے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا, صرف گھوڑے کو بلانے کے لیے کہ وہ سمجھے کہ کوئی کھانے کی چیز مجھے دی جائے گی, بس وہ گھوڑا آ جائے, انہوں نے پکڑ لیا, دیکھا تو دامن میں کچھ نہیں تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے حدیث سنے بغیر ہی چلے گئے کہ جو شخص ایک جانور کے ساتھ بھی اگر دھوکے کا عمل کر سکتا ہے, تو حدیث رسول بیان کرنے میں کہیں دھوکہ دے دیا تو کیا ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے حدیث سنے بغیر ہی وہاں سے چلے گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دھوکہ دہی جو ہے وہ جانور کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. تو جب آپ پورا پورا عوض لے رہے ہیں, پوری پوری اماؤنٹ لے رہے ہیں جو آپ کی مطلوبہ ہے, اور اس اماؤنٹ کے مطابق اگر چیز نہیں ہے, عیب دار ہے, اور اس کا عیب چھپائے ہوئے ہیں, تو اس طرح سودا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا.
نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ فرمایا, دین خیر خائی کا نام ہے. جبین بھائی, وہ ایک صحابی کا واقعہ نا کہ انہوں نے اپنے کسی غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے، تو انہوں نے جا کر اس کی جو اماؤنٹ 300 درہم لگائے، تو آپ کو آگے بتایا تو آپ خود چلے گئے، کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ جب دیکھا تو کہا کہ تمہارا گھوڑا 300 کا تو نہیں ہے، 400 کا ہے۔
اچھا،
تو 400 لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں لوں گا میں، تو 400 بالکل۔ تو جب آپ نے پھر تھوڑا غور کیا تو پھر کہا نہیں 400 کا بھی نہیں ہے، 500 کا ہی۔
اچھا ماشاء
اللہ، یعنی پھر اوپر پیسے بڑھائے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہ 800 تک آپ نے گیا۔ جب ان سے کہا کہ دینے والا 300-400 پہ راضی تھا اور آپ اس کو لے کے 800 تک چلے گئے، ایسا کیوں؟ تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو بیعت کی ہے اس میں یہ بات شامل تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں نے خیر خائی کر، ہر مسلمان۔ اب یہ بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کی قیمت، یعنی اس طرح کی تو مثال ہی ملنا بڑی مشکل ترین ہے کہ جب بیچنے والا
جی
وہ باقاعدہ آ گیا اور قیمت اپنی مانگ رہا ہے اور اس سے اس کو زیادہ کہنا کہ تمہاری چیز اتنے کی، تمہاری چیز اچھی ہے اور یہ زیادہ کی ہے۔ لوگوں کی کاروبار ضرور کریں، لوگوں کی مجبوریاں نہیں خریدنی چاہیے، مجبوریوں سے ایسے کھیلنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک کہاوت مشہور ہے جمیل بھائی، اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ کو یعنی اب جائے اس کو کمیشن پر لیں یا کسی اور چیز پر لیں، جہاں بھی ناجائز چیزیں پائی جائیں گی، جہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے، ظاہر تجارت سب مسلمان کر رہے ہیں، ہر ایک تاجر کو برا نہیں کہا جا سکتا، اچھے تاجر، بلکہ ایک ایک بات پر اپنا پورا یہ سودا چھوڑنے والے بھی، ایسے بھی لوگ کئی الحمدللہ ہیں اور تجارت 100% درست بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح ایسوں کو جو ہے نا وہ اپنا رول ماڈل بھی بنانا چاہیے۔ سچ میں برکت ہے، اچھائی میں اور نیکی میں اور دین کے تابع رہ کر کریں گے تو انشاءاللہ وہ برکت والا پیسہ ہوگا۔ مزید سوال
مفتی صاحب سے، میرا سوال یہ ہے، کیا غیر عالم امامت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا کیسا؟
ٹھیک ہے، غیر عالم امامت کروا سکتا ہے؟
امامت کے جو شرائط ہیں ان میں عالم ہونا یہ امامت کے شرائط میں سے نہیں ہے، ہاں اتنا ضروری ہے کہ وہ نماز کے بنیادی ضروری مسائل جانتا ہو، طہارت کے مسائل جانتا ہو، قراءت اس کی درست ہو، نماز کے واجبات پر اس کی نظر ہو، نماز میں کوئی مکروہ تحریمی فعل نہ ہو جائے، ان سے اجتناب وہ کرتا ہو، نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں اس کو آگاہی ہو، کبھی سجدہ سہو لازم ہو جائے تو سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں، کن امور پر سجدہ سہو ہوگا، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تو یہ مسائل جو نماز کے اہم اور ضروری مسائل ہیں وہ جاننا امامت کے لیے ضروری ہے، باقی باقاعدہ عالم ہونا یہ امامت کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ امامت ایسے شخص کو دی جائے جو عالم ہو، تلاوت جس کی اچھی ہو، اور یعنی لوگوں کے مسائل اچھے طریقے سے وہ حل بھی کر سکتا ہو، کیونکہ امام جو ہوتا ہے لوگ ان سے اپنے مسائل بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ ان کی شرعی رہنمائی بھی پراپر طریقے سے کر سکتا ہو، یہ اس کو ہم کہیں گے ترجیحات والی صورت میں،
ٹھیک،
لیکن امامت کے لیے عالم ہونا یہ شرط نہیں،
عالم ہونا یہ شرط نہیں،
نہیں،
ٹھیک ہے۔ لیکن جو آپ نے بتائیں اتنی چیزیں، تو اتنی یہ بھی تو پورا نصاب ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی ایسے کے سپرد کر دی جائے کہ جس کو سرے سے بس بظاہر دیکھ لیا کہ یار ٹھیک ہے، شکل و صورت بھی ٹھیک ہے اور قرات بھی آتی ہے۔ عام طور پر جو چیکنگ ہوتی ہے یا کہیں بھی کوئی امام جاتا ہے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، تو کس چیز کا، دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان سے جمعہ بھی پڑھوانا ہے تو کہتے ہیں ایک مرتبہ اسے تقریر سن لیں، تقریر کیسی کر دیں، بیان کیسا ہے، اچھا، اور بعض اوقات اس کی بھی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ نماز کے لیے
لہجہ قرات،
لہجہ قرات، اب اس میں بھی کوئی وہ چیکنگ نہیں ہوتی کہ مخارج کی بھی درستگی ہے اور درست قرآن پڑھنا بھی ہے، تو کیا ترجیحات ہونی چاہیے اور یہ کرنا کون چاہیے، یہ بھی تو کسی عالم ہی کوئی فیصلہ کر رہے ہیں نا، اب نہ کہ یہ کہ جن کو اپنی قرات کا ہی پتہ نہیں ہے یا کوئی وہ چیزیں نہیں، وہ کیسے فیصلہ کریں گے دوسرے کی۔
مسجد انتظامیہ کو بھی نماز کے مسائل آنا ضروری ہیں، اور بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی جو فرما دیا گا طلب العلمی فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ ضروری ہے. تو جو امامت کے منصب پہ آ رہے ہیں, جو مسجد انتظامیہ ہیں, تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا عالم ہونا ضروری ہے. تو امام رکھنے کے لیے بھی جہاں قراءت وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے, ان کے بیان اور انداز تقریر کو دیکھا جاتا ہے, وہیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ نماز کے مسائل سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں. تو بعض لوگوں نے امامت کے منصب کو ایک آسان ذریعہ معاش کے طور پہ لیا ہوا ہے, نماز کے مسائل اتنے نہیں پتہ ہوتے, واجبات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, فرائض شرائط کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, لیکن ایک فیلڈ ہے کہ ان کا کوئی بھائی مؤذن ہے تو وہ بھی کہتا ہے چلو میرا بھائی روزگار نہیں ہے, اس کو بھی کہیں مؤذن لگا دیتے ہیں, یا یوں آگے بڑھتے بڑھتے وہ امامت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی شخص ہو جو منصب امامت پہ آ رہا ہے, اس کو اس کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے. کیونکہ ایک اپنی نماز ہے جو آپ اکیلے پڑھتے ہیں یا میں اکیلے پڑھوں گا, اور ایک نماز وہ ہے جس میں میرے پیچھے دو آدمی ہوں یا سو آدمی ہوں یا ہزار ہوں. تو اب جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ گویا اپنے پیچھے جماعت میں شریک سارے نمازیوں کی نماز کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے. لوگوں نے اس کو ہلکا اگر سمجھا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر امام کی نماز میں کوئی فساد آیا تو پیچھے ہزار آدمی ہیں تو ان کی نماز فاسد ہو گئی. امام کی نماز میں کوئی مکروہ تحریمی فیل ہوا تو گویا سب کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی. امام نے کوئی واجب چھوڑا, وہ سجدہ سہو لازم ہوا, اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو سب کی نماز ایسے ہی ناقص رہی. تو اس لیے امام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس کی نماز صحیح ہے تو سب کی نماز صحیح ہے, اگر اس کی نماز میں فساد آیا تو سب کی نماز فاسد. اور یہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نماز کا بھی ذمہ دار بنا. کل بروز قیامت جن لوگوں کو اگر فساد نماز پہ اطلاع نہ ہوئی تو وہ چلے ان کا مواخذہ نہ ہو, لیکن اس کو تو پتہ ہے کہ میری نماز میں یہ نقص ہوا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی, اور لوگوں کو بتایا بھی نہیں کہ آپ اپنی نماز دھورا لیں. تو اللہ ماشاء اللہ ایسے خوف خدا رکھنے والے بھی امام حضرات ہیں جو لوگوں کا خوف دل میں یا مسجد انتظامیہ کا خوف دل میں لائے بغیر واضح کر دیتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے فلاں نماز میرے پیچھے پڑھی تھی وہ اس کو دھرا لیں, پڑھ لیں.
اور مسجد انتظامیہ کو اور لوگوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے. یہ تو میں پنجاب میں ایک جگہ پہ تھا جمیل بھائی, کہ با اتفاق ایسا ہوا کہ ایک نماز پڑھی تو کہیں گئے ہوئے تھے, تو اگلی نماز بھی وہیں پڑھنی تھی, تو بلکہ جس نماز میں ہم پہنچے تو وہ امام سے پہلے تھے, تو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جو پیچھے نماز پڑھی ہی نا آج عصر کی تھی غالباً یا ظہر کی, تو اس میں یہ ہو گیا تھا, تو اب کیا کریں ہم. میں نے کہا اس کا تو اعلان آپ کو کرنا ہوگا, اور اس کا یہ جو بھی حکم تھا اس کو بتایا. میں بھی وہیں تھا, جماعت میں شریک تھا, وہ بیچارے امام سے نے اعلان کیا, سمجھدار تھا امام بھی, اعلان کیا اس نے. ابھی میں نے خود آدمی کی بات سنی, بولے ہم نے پڑھ لیا اب آپ ہی پڑھو. اتنا جری آدمی کہ بالکل اس نے دعا سے پہلے ہی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بولے ہم نے پڑھ لیا اب آپ پڑھو. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس معاملے میں تعاون کرنا چاہیے. بالکل, ایک تو وہ آپ کی بہتری کے لیے, یعنی صحیح بات, جو اس پر ایک ذمہ داری بنتی تھی گویا شرعی تقاضا اس نے پورا کر دیا, اطلاع دے دی ہے آپ کو, بتا بھی دیا, شرعی مسئلہ پوچھ بھی لیا, اس کے مطابق آپ بتائیں. اگر وہ نہ بتائے جی آپ کیا کر لیں گے؟ پچھلی نماز کے حوالے سے ان کے دل میں خوف خدا تھا تو انہوں نے پوچھا بھی, اطلاع دی. اعلان کرنا آسان کام نہیں ہوتا, بڑا مشکل والا کام ہے,
بھاری غلطی تسلیم کرنا یہ بہت بڑا کام,
بہت بڑا جو ہے وہ کام ہے. اور پچھلے دنوں امیر علیہ سنت دامت برکات مناریہ نے آئمہ اکرام جو مسجدوں کے امام ہیں تو ان کا ایک اجتماع ہوا تھا جی, الحمدللہ شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. تو آپ نے اس طرح کے کچھ اپنی امامت کے واقعات, کچھ دیگر چیزیں, پھر اس میں آنے والی مشقتیں, پھر آنے والے مسائل, ان کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے, حکمت عملی کے حوالے سے کچھ اپنے تجربات, مشاہدات, نصیحت والی باتیں بھی بتائیں, اماموں کے فضائل بھی بتائیں.
جی جی
جی ہاں, روایت بیان کی جو سات سال تک امامت کرتا ہے تو ایسا شخص بلا حساب جنت میں داخل ہو, بلا حساب جنت میں داخل ہوگا. اس طرح محسنین کے فضائل ہیں, آپ نے وہ بھی فضائل بیان کیے. اب جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی نشاندہی کی ہے. تو یہ ایک اچھا منصب ہے, بہت اہم ترین منصب ہے, اس کے اپنے تقاضے بھی ہیں, اور یہ کمیٹی لوگ سب کو مل جل کر اس میں تعاون کرنا چاہیے, اور کبھی کوئی ایسا اعلان ہو بھی جائے تو اب امام کے پیچھے لگے بغیر یا باتیں کرے بغیر وہ بھی انسان ہے، نماز میں غلطی ہو سکتی، صاحب ہو سکتا ہے، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم باقاعدہ دی، احکامات بیان فرمائے اور وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے معاملات بھی ہوں تو اس پہ اپنے اماموں کے ساتھ آپ کو یہ تعاون کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات۔
میرے پاؤں میں تھوڑی چوٹ لگی ہوئی ہے تو میں کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟
پاؤں میں چوٹ لگی، کرسی پہ نماز،
اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، آپ کی تکلیف کو دور کریں۔ اب چوٹ لگنے کی کیفیت کیا ہے، کرسی پہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو گنجائش ملے گی نہیں ملے گی، تو اب پراپر طریقے سے تو آپ کو گائیڈ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ آپ نے اپنی کیفیت بیان نہیں کی چوٹ کی کیفیت کیا ہے۔ تو دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پہ آپ اگر رابطہ کر لیں، مختصراً یہ کہ اگر پاؤں کی چوٹ ایسی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر قیام کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، یا پاؤں کی چوٹ ایسی ہے کہ آپ رکوع سجدہ کرنا آپ کے لیے دشوار ہو رہا ہے، کہ سجدے کے لیے جانا چلے گئے تو اٹھنا مشکل ناقابل برداشت، اگر سجدہ کرنے میں آپ کو تکلیف آ رہی ہے تو پھر آپ بیٹھ کر کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اگر صرف قیام میں عرضہ ہے تو پھر بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کر براہ راست سجدہ کر کے،
اب اگر صرف کھڑے ہونے میں پرابلم ہے لیکن سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اور سجدہ رکوع باقاعدہ جو کیا جاتا ہے اس طرح سجدہ رکوع
اہتمام کے ساتھ کریں۔
جی جی،
میں پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ٹوٹل؟
تہجد کی نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں تہجد پڑھی،
یہ بھی ثابت ہیں،
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد وتر ادا کیے جائیں، اور یہ اس کے لیے افضل ہے کہ جو تہجد کے وقت میں اٹھنے کے پابند ہوں، جنہیں اپنے اٹھنے کا یقین ہو۔
ٹھیک ہے، مسجد میں جو پلاسٹک کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں سفید رنگ کی، اب تو کئی کلر کی آ گئی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں سفید کی ہیں، گرین بھی ہیں اور سفید بھی اس میں ہیں، یہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
نماز پڑھنے والے کو اپنے لباس کا، اچھا صاف ستھرا لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مستحبات میں سے۔ اب جو ٹوپیوں کی کنڈیشن، مساجد کے جو باکس وغیرہ اس طرح ٹوپیوں کے ہوتے ہیں، ان میں جو ان کی کنڈیشن ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو صاف ستھری ہوں، جن کی طرف آدمی کا میلان ہو گیا یہ ٹوپی میں سر پہ پہنوں اچھا لگ رہا ہوں، تو عام طور پہ ان ٹوپیوں کی کیفیت حالت وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو پہن کے کسی تقریب میں آدمی جائے، کسی یعنی معظم جگہوں پہ جائے تو شرم سی بھی آتی ہے، تو اس لیے ایسا لباس نہ پہنے، ایسی ٹوپی نہ پہنے، باقاعدہ اچھی صاف ستھری ٹوپی کا اہتمام کریں۔
ٹھیک ہے، اب یہ کہ جو پہن لیتا ہے، اور مسجدوں میں ظاہر ایک تعداد آتی ہے، مسجد نماز کی تعظیم کے لیے ہی وہ پہنتے ہیں، پہن کے پڑھ لے تو نماز میں
نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے اندر یہ طریقہ کار مکروہ تنزیہی ہے، یعنی میلا کچیلا لباس پہننا مکروہ تنزیہی ہے نماز کے اندر، تو اسی طرح ایسی ٹوپی کے جو شکستہ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، میل یا اس میں اسمیل آ رہی ہے، تو پھر ایسی ٹوپی بھی نماز میں، چاہے اپنے گھر کی ٹوپی ہو
ٹھیک
یا مسجد کی ٹوپی ہو، اس کا صاف ستھرا ہونا یہ اچھا ہے، لباس خوشبودار ہو، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔
میں تو تمام نمازیوں سے یہی کہوں گا کہ جمعہ ذہن نصیب تو امامہ شی پہن لیں، جمعہ جمعہ ہی پہن لیجئے، ایک جمعہ جمیل صاحب 70 جمعوں کے برابر ثواب۔ اب اگر امامہ شریف ہی کوئی پہن کر جمعے کی نماز ہی پڑھ لیں
تو امامہ باندھنا بھی سیکھیں، اور یہ فرشتوں کے تاج ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہوتے ہیں۔
واہ،
تو الحمد للہ عاشقان رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا سنت جو امامہ شریف ہے، اس کو الحمدللہ بڑے عزت کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے جہاں بہت ساری سنتوں کو اجاگر کیا ہے تو وہیں امامہ شریف کی سنت بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے عام کی ہے۔
ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے، تو ذہن نصیب امامہ پہن کر جمعہ کی نماز پڑھا کریں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنی اچھی صاف ستھری اپنی ٹوپی، وہ گھر سے ہی آپ ایسے اہتمام سے آئیں، اور آپ کے پاس ہر نمازی کے پاس جیب میں ہونی چاہیے، ہلکی پھلکی ٹوپیاں ہوتی ہیں تو وہ جیب میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنا ہی لباس ہوگا، ایک صاف ستھرے لباس کے اندر آپ نماز پڑھیں گے، جتنی نماز کی تعظیم کریں گے اتنی ہمیں برکات بھی زیادہ نصیب ہوں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے۔